پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. صاحب, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم کن کن موضوعات پر گفتگو کریں گے. سر فہرست ہم بات کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بارے میں, جس کو اسٹاف لیول کا معاہدہ قرار دیا گیا ہے اور بعد میں آئی ایم ایف کا پورا بورڈ جو ہے اس کی منظوری دے گا. جس کے بعد ہم 26ویں ترمیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے, جس میں فاٹا میں جو سابق فاٹا کا علاقہ ہے اسے جو مرج کر دیا گیا ہے, وہاں کے انتخابات جو 2 جولائی کو ہونے والے تھے اب اس ترمیم کے بعد, جس کے تحت فاٹا کی صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں نشستیں بڑھا دی گئی ہیں. سابق فاٹا کی وہ انتخابات اب شاید وقت پر نہ ہو سکیں, اس سے مزید 6 ماہ سے 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے. علاوہ ازیں جنوبی پنجاب کے ایک صوبہ بنانے کے لیے بھی ایک قرارداد پیش کی گئی ہے, اس پر بھی بات ہوگی. اور آخر میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کے کچھ جہازوں پر خلیج عمان میں سبوٹاج کیا گیا ہے, حملہ کیا گیا ہے, دہشت گردی ہے یا اور کوئی صورتحال ہے, اس بارے میں گفتگو کریں گے ہم ایک ماہر سے. تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے اس آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے. پاکستان کے جو مشیر خزانہ ہیں حفیظ شیخ, انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن کو اس معاہدے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ کچھ یوں ہے.
ہمیں 3 سال کے عرصے کے دوران تقریباً 6 ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ملیں گے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو بات ہے کہ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ایسے مالیاتی ادارے جو ہیں وہاں سے ہمیں اضافی رقم ملے گی تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر. اگر یہ سوچیں کہ یہ 6 ارب ڈالر اور یہ اضافی 2 سے 3 ارب ڈالر یہ کم سود کے اوپر ملے گی.
یہ تھے حفیظ شیخ صاحب. ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر شاید جاوید برکی صاحب موجود ہیں جو سابق عہدیدار ہیں ورلڈ بینک کے. برکی صاحب, یہ بتائیے کہ جو بعض مبشرین اور اپوزیشن اس بات پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے ملک میں مہنگائی بڑھے گی, پاکستان کے عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیل پاکستان کے لیے کیسی ہے؟
میں نے آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی کہا ہے کہ آئی واز ناٹ ان فیور آف گوئنگ ٹو دا فنڈ. میں نے گورنمنٹ کے سینئر لوگوں سے باتیں بھی کی جب میں پاکستان میں تھا, لیکن اب جو پروگرام اناؤنس کیا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم نے وہ اس میں اکوموڈیٹ کیا ہے انہوں نے سوشل ڈیولپمنٹ اور ہاؤ ٹو ہیلپ دا پور. لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ پروگرام شروع ہو گیا تو پاکستان پہ بہت پریشر پڑے گا, جسے میں شارٹ ٹرم سٹیبلٹی کہتا ہوں, اس کو لانے کے لیے. اور اس میں غریب جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. یہ میں حفیظ شیخ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, میرے ساتھ یہ کام کرتے تھے ورلڈ بینک میں, بہت اچھے اکانومسٹ ہیں. لیکن وہ یہ کر سکیں گے زور سے ڈیل ڈونرز کے ساتھ, اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. تو مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے. آئی ایم ایف کا پروگرام اور پھر ورلڈ بینک بھی آ جائے گی. میری ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر سے بات ہوئی تھی, وہ کہنے لگا کہ ہم بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آئی ایم ایف کی سیل آف اپروول کی بہت ضرورت ہے. تو اس طرح ڈفرنٹ قسم کے پریشرز پڑے ہیں ملک پہ. اور عمران خان پہلے تو بہت اپوز کر رہے تھے اس پروگرام کو, میں نے بھی انہیں یہی کہا تھا کہ فنڈ کے پاس نہ جائیں, لیکن اب چلے گئے ہیں تو دے مسٹ میک دا بیسٹ یوز آف اٹ.
اچھا, یہ اور بتائیے مجھے برکی صاحب کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو بیرون دنیا ہے اس کو ایک پازیٹیو سگنل ملے گا اور یہ سمجھیں گے کہ اب پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, اس کو باضابطہ بنایا جا رہا ہے تو انویسٹمنٹ آئے گا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میرا خیال بہت عرصے سے یہی ہے, عرصے سے مراد یہ ہے کہ جب سے یہ عمران خان آئے ہیں, یہ اخباروں میں بہت چرچا ہوا ہے کہ پاکستان اکانومی از کلوز ٹو اے بریک ڈاؤن, بہت نیگیٹو باتیں کی گئی ہیں. یہ میرے اندازے سے یہ جو نیگیٹوزم ہے پاکستان میں یہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو آئی وڈ ہیو ڈن سم تھنگ ٹو انکریز دا کانفیڈنس آف دا پیپل رادر دین ایکسیپٹ کرٹیسزم جو بہت ہوتی ہے پاکستان میں اور بہت ان انفارمڈ کرٹیسزم ہے. اکانومی کی حالت اتنی بری نہیں ہے جو کہا جاتا ہے. یہاں کے اخباروں میں بھی یہی نکلتا ہے کیونکہ وہ پھر وہی چھاپتے ہیں جو پاکستان میں چھپتا ہے.
اچھا بہت شکریہ شاہد جاوید برقی صاحب آپ کا. اور سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم سے زین قریشی صاحب جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں گے لیکن انفارچونیٹلی وہ شاید کسی میٹنگ میں ہیں, ٹیلی فون نہیں اٹھا رہے ہیں, تو ان سے پھر بات کریں گے. لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ خود پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں جو سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے نعمان وزیر صاحب, انہوں نے اس آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بارے میں کچھ یوں اظہار خیال کیا ہے.
کون سی حکومت پاکستان چھوڑے اس دنیا میں ہے جو چاہتی کہ مہنگائی ہو؟ سب چاہتے ہی نہیں ہو. واٹ آپشنز ڈو وی ہیو؟ مہنگائی کہنا آسان ہے, آپ حل بتائیں نا کیا ہے. حل کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے ٹیکسز لگانے, ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے. آپ پر جو ریچر سوسائٹی ہمارے سیگمنٹ ہے ان کو آپ نے ٹیکس کرنا ہے. لوور سیگمنٹ آف آور سوسائٹی پر نہیں کرنا ٹیکس, جو ہم نہیں کر رہے. آپ کے 70% بجلی کے لائف لائن کنزیومرز ہیں جس پر ریٹ کوئی چینج نہیں ہوا. آپ کے 42% ہیں سوئی ناردن کے, سوئی سدرن کے جو لوور سیگمنٹ آف سوسائٹی, اس کا ریٹ نہیں چینج ہوا.
تو یہ تھے جناب نعمان وزیر صاحب, جن کا کہنا تھا کہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ سبسڈی دے گی. اور حفیظ شیخ صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں جو انہوں نے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے اس میں یہی بات کہی ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ برآمدات اور درآمدات میں جو ہمارا فرق تھا بہت زیادہ وہ کم ہوگا, بلکہ اس کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ جو کہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے اور مہنگائی بڑھے گی, مثلا انہوں نے یہ مثال دی کہ بجلی کی قیمت بڑھنے کی صورت میں حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں اور ان کو حکومت سبسڈی دے گی, ان کے لیے انہوں نے 216 ارب ڈالر بجٹ میں مختص کیے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ 75% لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے استفادہ کر سکیں گے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے یعنی غریبوں کو جو مدد دی جاتی ہے اس کی مد میں بھی 180 ارب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں اضافی. ہم اس کے سیاسی مضبرات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ساتھ تو ممتاز سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب موجود ہیں. سلمان عابد صاحب, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا تھا, جو ظاہر ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ مالی مشکلات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ ناگزیر تھا, لیکن اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, انہوں نے اس پہ نکتہ چینی کی اور اس کو پاکستان کے لیے غیر مفید معاہدہ قرار دیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ اس سے مہنگائی بڑھے گی, عام آدمی پر اس کا اثر پڑے گا. کیا پولیٹیکل اس سلسلے سے کیا امپیکٹ ہوگا, کس طرح سے لوگ اس پر ریئیکٹ کریں گے؟
دیکھیں, پہلی بات تو یہ, پاکستان پہلی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا ہے. ہر دفعہ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں اور سخت شرائط کے اوپر ہی قرضے لے کر آتے ہیں. بنیادی نعرہ ہم یہ لگاتے ہیں کہ ہم اپنے سسٹم کے اندر اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جو ہے اس کو بہتر طریقے سے انیشیٹ کریں گے اور کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. اب اس دفعہ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے خود ہی پہلے جذباتی ہو گئی اعلان کر دیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. اس سے ایک اور ہوپ کی جب ان کو جانا پڑا تو ان پر کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سخت شرائط کے ساتھ, دیکھیے پاکستان کی جس وقت معیشت کی حالت ہے اس میں دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس. ایک یہ کہ ٹریڈیشنل اور روایتی طریقے سے آپ ڈیپینڈنسی کے ساتھ ہو کر جو ہے نا اپنے سسٹم کو چلائیں معیشت کا, اور دوسرا یہ کہ آپ سخت کڑوے فیصلے کریں جو کچھ آئی ایم ایف بھی کہتا ہے اور کچھ جو آپ کو لگتا بھی ہے کہ انٹرنل ہمیں کرنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جانا ہے تو ہمیں اپنے انٹرنل سسٹم کو درست کرنا ہوگا, جس کا اظہار خود آئی ایم ایف بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. اب اس کے لیے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے, لوگوں کے اوپر بوجھ تو پڑے گا. اب خاص طور پہ اس کا ایک پولیٹیکل امپلیکیشن یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پرسپشن ہے, انفارچونیٹلی پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ معاشی میدان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, اور اب ان کے پاس جو ہے نا کوئی کامیابی کے, اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ان کے بارے میں پرسپشن ڈے بائی ڈے خراب ہوگا. اب اس بنیاد کے اوپر اگر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے پیٹرول ڈیزل کے کانٹیکس میں, تو اس سے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکلی اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ مینٹین کرنا مشکل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو پارلیمنٹ کے جو بیشتر ارکان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا انہوں نے اس پر اپنے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ پولیٹیکل پریشر جو ہے میسج میں لینا پڑے گا. پھر اپوزیشن بھی اس بنیاد بنانے کی کوشش کرے گی, اور اپوزیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہم آفٹر دا عید جو ہے ایک بڑی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا منظم تحریک چلائیں گے. سو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر اس کا بوجھ براہ راست عام آدمی پہ پڑتا ہے تو اس سے پھر یقینی طور پر ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوگا, اسپیس کریٹ ہوگی ان اپوزیشن جماعتوں کو جو حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے سکتی ہیں, اور عام آدمی بھی یہ سوچے گا دلی کے تارے لگائے گئے تھے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ کہ ایک بات جو عوام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خود پی ٹی آئی کی حکومت کو چاہیے کہ وہ باور کروائے کہ اگر آپ نے معیشت کے میدان میں مستقبل میں بہتر طرف جانا ہے اور کڑوے فیصلے تو آپ کو کرنے پڑیں گے. لیکن اب یہ سخت اور کڑوے فیصلے جو ہے یہ عام آدمی کے اوپر نہ نکالے جائیں, یہ جو پہلے سے خوشحال طبقہ ہے ان کے اوپر رکھے کیے جائیں تو پھر بہتری ہوگی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم عمومی طور پہ جو پہلے سے جو کمزور طبقات ہیں ان پہ زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, اور جو پہلے سے زیادہ خوشحال طبقات ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل انسینٹیو دے کے یا ان کو مراحت دے کر ہم ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ عمران خان کی حکومت کا امتحان ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بوجھ اس طبقے پر ڈالیں جو پہلے سے خوشحال ہے, جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے, جو برداشت کر سکتا ہے, اور عام آدمی کو کسی نہ کسی شکل میں ریلیف تو دینا پڑے گا. کیونکہ عام آدمی جو ہے اس کے سیاسی نعرے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کوئی بہت زیادہ معیشت کی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے, اس کے سامنے تو صرف ایک چیز ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یا سستی ہو رہی ہیں, وہ اس تناظر میں دیکھتا ہے. تو اب یہ وفی شیخ صاحب آئے ہیں, وفی شیخ صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے, آئی ایم ایف کی زبان کو چیٹا سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہیں, ان کا کوئی پولیٹیکل کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں. یہ تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا دباؤ ہوگا کہ اس نئی اکنامک ٹیم کے اوپر وہ کس طرح سے پریشر بلڈ کرتے ہیں کہ وہ ایسی پالیسیاں اختیار کریں جس کا کوئی عام آدمی کو فائدہ پہنچ سکے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کے اوپر ہی بوجھ پڑے گا اور سخت معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے. اب اس معاشی فیصلوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس طبقے کے اوپر جاتی ہے, یہی مجھے لگتا ہے کہ سب سے اہم سوال ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو درپیش ہے. اور آج عمران خان نے کہا بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, لیکن اب یہ باتیں جو ہے عملی طور پر بھی نظر آنی چاہیے, صرف زبانی باتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب تک کے جو 9 مہینے گزرے ہیں پی ٹی آئی کے, اس میں تو زیادہ تر بوجھ جو ہے وہ عام آدمی کو پڑا ہے, اور اس سے حکومت کے لیے کوئی نیک نامی تو نہیں ہوئی, اور حکومت کے بارے میں کوئی اچھے تصور بھی جو ہے وہ ابھر کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز ہیں اس کے اندر پاکستان کی مطلب کتنے ممالک ایسے ہیں دنیا میں جہاں ان کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کامیاب ہوئے ہیں, پاکستان کے اوپر بھی وہ ایک حد تک پریشر رکھیں, ایک اس حد تک پریشر نہ لے کے جائیں کہ جہاں جو جس کا براہ راست اثر جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر آئے گا. کیونکہ اس وقت پاکستان کو اگر اکنامیکلی گرو کرنا ہے اور وار آن ٹیررزم سے باہر نکلنا ہے تو اس کو انٹرنلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ہوگی تو آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی نا, اگر آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو پھر بات آگے نہیں چلے گی. پھر اسی طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل سپورٹ کرتی ہے. مثلا دیکھیں نا, بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھی پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے, پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی 5 سال تھی, کون سا ہم نے آئی ایم ایف کا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا, ان سے منظور لیا گیا, کروایا گیا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاست دان ہیں وہ ہر بڑے سینسیٹیو مسئلے پہ اور خاص طور پہ اکانومی کے اوپر سے سیاست کریں گے, تو اس کا نتیجہ پھر وہ آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن میں بھی اضافہ ہوگا, اور اس سے پھر آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی جو ہے خراب ہوتی ہے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیں قومی اتفاق رائے معیشت کے حوالے سے درکار ہے, اسی کی پرکھ کرنا پڑے گا. ایک دوسرے پہ پولیٹیکل سپورٹ کر کے ہم نہ اپنے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور نہ اس سے کوئی بڑا فائدہ جو ہے نا ملک کی اکانومی کو ہوگا.
اچھا یہ بتائیے کہ جو موجودہ صورت حال ہے, جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ملک میں ہے, اس کے پیش نظر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیز خاص طور پر پی ایم ایل این اور پی 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 جن کے درمیان آپس میں بھی اس وقت اختلافات ہیں, وہ اس کو کسی صورت سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گی؟
جی بالکل کریں گی. پالیٹکس میں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے پولیٹیکلی ایکسپلائٹ بھی کرتی ہے, اپنے لیے انٹرسٹ بھی کریٹ کرتی ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے موقع کے اوپر جس وقت ان کے اوپر ایک بڑا پریشر ہے اکاؤنٹبلٹی کے کانٹیکس میں, تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پولیٹیسائز کیا جائے. اب یہ دیکھا آپ نے آج جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے بل پیش کیا گیا ہے, اس میں پی ایم ایل این نے جو ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب بڑے سخت جارحانہ سلوک میں نظر آتے ہیں, کوئی موقع جانے نہیں دیتے, پی ایم ایل این کے اندر لوگ ہیں, تو اس سے ایک پولرائزیشن تو بڑھے گی اور وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں ایک اچھی بات جو آج فاٹا کے تناظر میں کم از کم ہمیں نظر آئی ہے کہ پورا ایک مجموعی اتفاق رائے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نظر آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, بالخصوص پی ایم ایل این کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان, جس کی وجہ سے پولرائزیشن وہ بہت بڑھ گئی ہے. وہ پولرائزیشن صرف سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں ہے, وہ آپ کو ٹی وی ٹاک شوز میں بھی نظر آ رہی ہے, انٹلیکچوئل کی ڈسکشنز میں بھی نظر آ رہی ہے. ہر طرف ایک پولرائزیشن ہے اور اس پولرائزیشن کو جتنی زیادہ مینیمائز کیا جائے تو وہ درست ہوگا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ جب حکومت اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں زیادہ سینسٹیو, اس کو بند کر دیا جائے تو پھر ہمیں احتساب کا پورا نظام بند کرنا پڑے گا, کیونکہ احتساب پہ کوئی تیار ہی نہیں ہے. سو یہ ایک آنے والے دنوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پولرائزیشن کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو آگے کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے اتحاد کو آگے بڑھائیں. فضل الرحمان تو کسی قسم کی پولیٹیکل اسپیس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے عمران خان کی حکومت کو, اور اگر پیپلز پارٹی بھی قانونی مقدمات پھنستی ہے اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چیلنج کرے. پی ایم ایل این پہلے ہی چیلنج کر رہی ہے. سو مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہمارا ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں پولرائزیشن ڈے بائی ڈے بڑھے گی, کم نہیں ہوگی.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اگلے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہے 26th امینڈمنٹ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک کو سامعین, اب چلتے ہیں اپنے اگلی موضوع کی جانب. 26 امینڈمنٹ, جس کے تحت تو فاٹا, جو سابق فاٹا ہے جس کا اب انضمام ہو چکا ہے کہ پی میں, وہاں کے انتخابات کے ملتوی ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں, اس لیے کہ جو 26th ترمیم منظور کی گئی قومی اسمبلی میں آج, اس کے تحت اب نشستوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی, اور اب وہاں انتخابات کے لیے جو تاریخ مقرر تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں 6 مہینے سے 1 سال تک کی تاخیر ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے. یہ بتائیے کہ تمام جماعتیں بریگیڈیئر صاحب اس کی حمایت کر رہی ہیں, کیا یہ انتخابات کی تاخیر جو ہے کوئی مسائل پیدا کر سکتی ہے اس علاقے میں؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک فاٹا کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے تو سینیٹر ہوتے تھے اور اس کے صرف ممبر آف پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں ہوتے تھے. اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی سے تو نواب آشنا تھے اور نواب پر پہلے یہ پریکٹس ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ پر پریکٹس ہو رہا تھا. لیکن اس میں قبائلیوں کے دو رائے تھی. ایک رائے, مضبوط رائے تو یہ تھی کہ یہ ہماری جو سینسز ہوئے ہیں وہ فاٹا کے جو آبادی ہے اس کو تقریباً آدھے سے بھی کم دکھایا گیا ہے, اور وہ اس پر بہت زیادہ سیریس تحفظات تھے. یہاں تک کہ بعض ٹرائبل ایریا نے تو باقاعدہ جرگے کیے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک قسم کا قومی جرم بھی رکھ لیا کہ اگر کوئی اس میں حصہ لے گا تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. دوسری بات یہ تھی کہ آبادی کے لحاظ سے نشستیں نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ریپرزنٹیشن بھی بہت کم ہے. تیسری بات یہ تھی, وہ کہتے کہ ہماری آبادی بہت ابھی تک ڈسپلیس ہے اور بہت سارے لوگ نہیں ہیں, تو یہ جو انتخابات ہوں گے یہ صحیح ریپرزنٹیشن ان کی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ دوسرے جگہوں پر آباد ہیں اور وہاں پر ابھی تک مطلب ہے کہ پوری طرح سے امن بھی بحال نہ ہوا ہے, اور دوسری آبادکاری کا جو عمل ہے وہ سسروی کا شکار ہے, اس کو ترجیح دی جائے بہ نسبت انتخابات کے. اور اگلی ایک بات سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو زیادہ اس میں جو انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز لے رہے ہیں, جبکہ فاٹا میں پولیٹیکل پارٹیز کا اتنا عمل دخل نہیں ہے. لیکن سنس پولیٹیکل پارٹیز کو میڈیا کا بھی پلیٹ فارم اویلیبل ہوتا ہے اور ان کے لیڈرشپ بھی ہوتی ہے, لیکن جہاں تک ان کی رکن سازی ہے وہ ہے, وہ فاٹا میں اتنی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو منتخب کرا کے اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں, تو سیاسی پارٹیوں کا قد تو بڑھے گا, لیکن جو فاٹا کے لوگ ہیں یا فاٹا کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، اور نہ فاٹا کا اپنا قد کمزور رہے گا۔ تو یہ چیزیں تھی سامنے، جس کی وجہ سے دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ ضم ہونے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو انضمام ہوا ہے کے پی کے ساتھ، یہ لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، کیونکہ 1947 میں 48 میں جو الیجنس ہوا تھا پاکستان کے ساتھ، اس میں یہ بات موجود تھی کہ ان کے رائے کے بغیر ان کے حیثیت کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اور تو اس بات پر بھی ہو کہ وہ اگر سپریٹ پروونس، جس طریقے سے سرائی کے لیے انہوں نے کمیشن بنا دیا اور اب اس کو اگلے صوبہ بنائیں گے، تو کہتا ہے یہ دوگلی پالیسی ہے حکومت کی، کہ ایک طرف پر تو فاٹا کو ضم کر رہے ہیں اور دوسری طرف پنجاب سے ایک ٹکڑا الگ کر کے اس کو الگ صوبہ بنا رہے ہیں۔
اچھا،
تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ یا پالیسی میں تضاد کیوں ہے ان لوگوں کے بارے میں؟
اچھا،
تو یہ ایک قسم کے خدشات جی
پائے جاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا اعجاز صاحبہ نے، ان کا تعلق پی ٹی ایم سے، اور شاہ جی گل صاحب نے جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں اور قبائلی رہنما ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا ثنا اعجاز کہ پی ٹی ایم کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے، اس لیے کہ پی ٹی ایم کے رکن قومی اسمبلی ہیں جو کہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے اس قرارداد کو پیش کیا تھا اور یہ قانون جو ہے ان کی پیش کردہ تجویز پر ہوا ہے۔ پی ٹی ایم کی کیا پالیسی ہے اس بارے میں؟
دیکھیں جی، ہمارے ہم مسلسل یہ بات کہتے رہے ہیں، اور آپ اس کے ثبوت بھی ہیں، منظور پشتین صاحب کے بہت سارے انٹرویوز بی بی سی اور باقی اداروں کے ساتھ بھی، کہ ہم ایک غیر پارلیمانی تحریک ہیں۔ اگر ہمارے کچھ ممبرز اپنی ذاتی حیثیت میں الیکشن کر کے اسمبلی جاتے ہیں تو وہ پشتونوں کی بات کرتے ہیں، باقی لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے یا اس کے بعد جائیں گے وہ بھی پشتونوں کی بات کریں گے۔ بہتر ہے، اچھی بات ہے، اگر کوئی قانونی ایکٹ یا بل یا کوئی امینڈمنٹ آتی ہے اور وہ پشتونوں کی حق کے لیے بہتر چیز ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں تک پی ٹی ایم کا اپنا سٹانس ہے، تو اپنا سٹانس پی ٹی ایم کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جس چیز میں، جس بھی بات میں پشتونوں کی بہتری ہو، چاہے وہ پھر فاٹا یا ایکس فارمر فاٹا کے لوگ ہوں، چاہے وہ پھر خیبر پختونخوا ہو یا پھر جنوبی پشتونخوا جو بلوچستان کا پشتون بیلٹ ہے وہاں کے پشتون ہوں، یا پاکستان میں کہیں بھی ہو، ان کے حقوق کے لیے جہاں بھی بات ہوتی ہے اچھی بات ہے، اور ان کی بہتری کے لیے جو بھی چیز آتی ہے وہ اچھی بات ہے۔ پھر ہم آتے ہیں، آپ اس امینڈمنٹ کی اگر ہم بات کریں 26th امینڈمنٹ کی، تو دیکھیں جی اس پہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہیں پہ کچھ لوگ اس کے حق میں یا ان کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے کنٹروورشل، مطلب جہاں پہ دو متضاد چیزیں پائی جائیں، تو اس پہ تو پی ٹی ایم کا سٹانس ہمیشہ سے نیوٹرل رہے گا کہ وہ جس چیز میں پشتونوں کی بہتری ہوگی وہ اس کی طرف جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم یہاں پہ یہ بھی سوچیں کہ پی ٹی ایم اگر اس پہ اپنا بیان دے گا تو وہ اس طرح ہوگا کہ اگر یہ امینڈمنٹ پشتونوں کی بہتری کے لیے ہے، اگر فاٹا میں لوگوں کی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں یا ان کی آبادی کے حساب سے ان کو سیٹیں زیادہ مل رہی ہیں، اگر یہ بہتر بات ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں، جس پر زیادہ تر جو وہاں کے عوام ہیں ان کو اعتراض ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے، تو پھر اس کی ہم حق میں بات کریں گے کہ یہ اس کے ساتھ جائیں۔ لیکن اوور آل ہمارا اپنا سٹانس اس لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ کیونکہ ہم پارلیمانی اور غیر پارلیمانی میں اپنی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پارلیمانی تحریک نہیں ہیں۔ اگر کوئی پارلیمان میں بھی حقوق کی بات کرتا ہے یا پارلیمان کے باہر بھی کرے گا تو ہم خوش ہوں گے کہ اس طرح سے بات آئے گی۔
اچھا، یہ بتائیے کیا یہ چیز، محسن داوڑ صاحب کا تعلق بھی پی ٹی ایم سے لیکن آزاد امیدوار کے حصے سے منتخب ہوئے ہیں، پی ٹی ایم کہتی ہے کہ وہ نان پارلیمنٹری پارٹی ہے، تو آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی انڈیکیشن ملتا ہے کہ پی ٹی ایم کے درمیان خود بھی اس بارے میں کچھ اختلافات ہیں؟
آپ اختلافات تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہاں یہاں پہ دیکھیں سیاست میں تو اختلاف خوبصورتی ہے, تنقید اور اختلاف رائے اور اس طرح ہوتا ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو ہمارا عمومی, کیونکہ دیکھیں کسی بھی تحریک کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کی رائے سب سے اہم سمجھی جاتی ہے, اور یہاں پر منظور پشتین صاحب کی جو اپنی بہت کلیئرلی بارہا یہ اس بات کا اظہار کر چکے کہ ہم ایک غیر پارلیمانی تحریک ہیں, تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے, اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں کہ ہم غیر پارلیمانی ہیں. اگر کچھ لوگ تحریک کے اندر یا تحریک کے باہر یہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ تحریک کو پارلیمان کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں یا اس کو پولیٹیکل پارٹی بنانے کی کوشش کریں, تو دیکھیں جی ہمیں پاکستان کے آئین کے اندر اپنے حقوق کی ایک جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ جدوجہد بالکل آئینی بھی ہے, اس سارے آئین کے مطابق بھی ہے. ہم تو اپنے لوگوں کے ان کے ساتھ جو جاتیاں ہوئی ہیں پچھلے 70 سالوں سے, یا پھر اسپیسیفکلی پچھلے 30-40 سالوں سے جنگ زدہ علاقہ اس کو جو ہے پورا, اور ان میں ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوئے یا ہو رہے ہیں ابھی بھی, ہم مومن کا واقعہ لے سکتے ہیں, اس سے پہلے کے بہت سارے واقعات لے سکتے ہیں, تو ان ساری چیزوں میں ہم تو ان کی ان حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی بن کے کچھ کر سکتے, میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ بھی کہ پارلیمان میں یا پارلیمنٹ میں پہلے سے بہت سارے پشتونوں کی پارٹیاں ہیں, اس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, اگر ہم اس کی نیشنلسٹ پارٹی کی بات کریں, پھر عوامی نیشنل پارٹی ہے ہمارے پاس, اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں چاہے وہ نیشنلسٹ ہیں چاہے وہ ریلیجس ہیں, ان سب میں پشتون ہیں, تو وہ حقوق کی بات بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ لڑتے بھی ہیں. اگر پی ٹی ایم کے بھی کچھ لوگ یا کچھ ممبرز ہیں یا کچھ جانے کی سوچ رہے ہیں, تو یہ ان کا اپنا ذاتی فیل ہو سکتا ہے, اس کا پی ٹی ایم اس کی مطلب وہ کوئی ذمہ داری اس کی نہیں لے سکتا.
اچھا شاہ جی, گل صاحب جی بتائیے کہ آپ بہت ایکٹیو تھے فاٹا کے مرجر کے سلسلے میں, اب یہ جو الیکشنز پوسٹ پون ہوں گے کیا ریئیکشن ہوگا وہاں پر عام طور پہ لوگوں کا, اس لیے کہ تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات سے خوش ہیں کہ یہ ترمیم ہوئی ہے اور سیٹیں بڑھ گئی ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبہ اسمبلی میں بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جاسر صاحب, پہلے تو آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو میرے طرف سے سلام. جو کچھ ہوا ہے یہ فاٹا مرجر کا, یہ آئین کے اندر ہوا ہے, اس لیے یہ پورا قسم کا ریولوشن تھا, اور الحمدللہ اس ریولوشن میں اس نے بڑے کام میں کہ جو قبائلی علاقے کو کہا جاتا تھا علاقہ غیر قومی دائرے میں شامل ہوا, اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کرایا گیا, کوئی نقصان نہیں ہوا, سب لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ابھی اس کے بعد جو الیکشن کا ڈیلے ہونا, یہ اس وقت جب یہ آئین امینڈمنٹ لاسٹ ایئر ہو رہا تھا 25 آئین امینڈمنٹ, اس وقت ہم نے یہ پوائنٹ رکھا تھا اور یہ کنڈیشن تھا ایک قسم کا کہ یہ آپ نے ان سیٹوں کو بڑھانا ہے, کیونکہ 1997 میں جو سینسس ہوا ہے اسی کے تحت ہمیں یہ 12 سیٹیں ملا تھا. ابھی نیا سینسس جو ہے 2017 میں, تو اس وقت کافی ساری لوگ جو تھے آئی ڈی پی سے, تو یہ پرانا والے سینسس کے اوپر آپ ہماری حقوں پر رکھے, اور اس وقت ہمارا بھی مجبوری تھا, ہم نے اپنا آئینی حق لینا تھا, اور تمام پارٹیاں جو ہے اختلافات بھی بہت زیادہ تھا, سب کے سر کے اوپر الیکشن کرا تھا, تو اس لیے کنسنسس اس وقت نہیں بنا, اور ابھی جو کنسنسس بن گیا اس کو میں بہت بڑا کامیابی اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان کے پارٹی جی آئی نے بھی ساتھ دیا اس آئینی امینڈمنٹ میں, اور الیکشن میں جن لوگوں نے کاغذات جمع کیا اس میں فاٹا گرینڈ الائنس کے لوگ بھی ہیں یونی پروونشل اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ کہ فاٹا انضمام کے اوپر, فاٹا ریفارمس کے اوپر 100% لوگ جو ہے وہ متفق ہو گئے, نمبر ون. نمبر ٹو, اگر الیکشن ڈیلے ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ, اور شاید ایک دو کا اگر کوئی ہو جو اسلام آباد میں بیٹھا ہو یا قبائلی علاقے میں رہتا بھی نہیں ہو اور وہ بات کرے, تو وہ تو کر سکتے ہیں اپنے شیشے کے اندر بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کے کمرے میں, مگر عوام یہی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح ہمیں بھی ایک حق ملنا چاہیے, ہمیں ہمارا بھی اسی طرح کے ووٹ ہونا چاہیے جس طرح باقی ملک کا ہے. اگر یہ سیٹیں بڑھ جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو اپروچ ملے گا, ان کو رائٹ ملے گا, ان کی آواز اسمبلی میں پہنچے گا, اس کی آواز اس فورم پر پہنچے گا جو ان کی مجبوری ہو اور جو ان کا ضرورت ہو, اسی فورم کے اوپر اس کا بات ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں آئے گا. چھ مہینے کوئی اتنا وہ لمبا ٹائم نہیں ہے. چھ مہینے کے اندر اندر اسی طرح کنڈیشن رکھا گیا ہے جس طرح کے 2018 میں رکھا تھا کہ ود ان ون ایئر اس نئے امینڈمنٹ کو یہ کنڈیشن رکھا گیا کہ ود ان سکس منتھ آپ نے یہ الیکشن سی پی کے پاٹا مرجر کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں کرانا ہے. تو یہ ہمارے پاٹا کے عوام کی ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حق ملا ہے. بہت وہ سفر ہوا تھا اس ملک کو بچانے میں, اس ملک کو محفوظ کرنے میں, بغیر کسی خانہ جنگی کے, بغیر کسی کنٹری ٹو کنٹری وار کے وائڈی چیز ہوئے تھے. اگر ان کو پورا حق دیا گیا ہے جس طرح حق اور پاکستانیوں کو ملا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا حق ملا ہے. باقی جب تک ان کو بعد میں جو پیسہ رکھا گیا ہے, ہمارا جو حق ہے وہ نہیں ملتا ہے, تو اس وقت مسئلے حل نہیں ہوں گے. آج پرائم منسٹر صاحب نے بات کیا مگر بات کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. فلور کے اوپر بات کرنا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا حق ان کو نہیں دو گے. تو یہ سیٹوں سے یا الیکشن سے اس کو اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا جتنا اپنا حق ملنے سے جلدی فائدہ پہنچے گا. اگر مسائل ہوں گے تو مسائل حل ہوں گے, اگر مسئلے وہاں بنے ہوئے تو پچھلے 70 سالوں سے ان کو حق نہیں ملا تھا.
بہت شکریہ شاہد گل صاحب آپ کا. جی جی بہت شکریہ آپ کا. سلمان عابد صاحب, جیسا کہ ابھی شاہ جی گل نے بھی حوالہ دیا ہے, اسمبلی میں پرائم منسٹر نے بھی تقریر کی ہے کہ وہاں فاٹا کا جو سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کچھ ہونا ہے. انہوں نے خاص طور پر یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا سابقہ وہاں پر یہ مایوسی اور بے اعتنائی جو تھی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ صورتحال بنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اس وقت تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس علاقے کو باقاعدہ اس محرومی کے احساس سے دور رکھا جائے جو اب تک وہاں پایا جاتا ہے؟ سلمان عابد صاحب لائن پر ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیے ثنا اعجاز صاحبہ کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آئندہ دنوں میں جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہوا الیکشن کا پوسٹ پون ہونا, کیا اس کا کوئی رد عمل آپ دیکھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جی, جو میں ان خواتین کی بات کروں گی جو ابھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا ابھی وہ انہوں نے اپنی داخلے کروائے ہیں فاٹا کی جو خواتین ہیں, ان کو ایسا لگ رہا ہے, دیکھیں احساس محرومی ایک طرف, لیکن ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ملتوی کرنا ہے یہ اس کے بعد بھی اسی طرح سے ملتوی ہوتے رہیں گے. ان کو لگتا ہے کہ یہ ملتوی ہونا جو ہے یہ ایک مسلسل پروسیس ہو جائے گا. آج اگر اس بل کے اس پہ ہے ان کے اس کی بنیاد پر اس کو 6 ماہ یا پھر کچھ اس سے زیادہ عرصے کے لیے ملتوی کرتے ہیں تو اس سے آگے بھی یہ پروسیس ہوگا. اور ایسا بھی ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن جب تک نہیں ہوں گے تو جو مرجر کے جو پروسیس ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا. اس طرح سے جو حکومت نے یا جو ریاست نے وہ لیا ہے کہ اس کو مین سٹریم کریں گے, ان کی محرومیوں کو دور کریں گے, وہ نہیں ہو پائے گا. اور ڈیلے ٹیکٹک کے طور پہ لیا جا رہا ہے اس بل کو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس میں یہ ایک وزیراعظم صاحب, میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن اگر انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہو کہ یہ اپنے مقررہ وقت پر ہو جائے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں فاروق صاحب ایک اور بات کی طرف آپ کو وہ کرانا چاہوں گی. میں بحیثیت ایک سیاسی ورکر سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس پورے پروسیس کو اگر ہم دیکھیں تو اس ملک میں جب کبھی بھی ایمرجنسی میں کوئی قانون پاس ہوا ہے یا اس میں ریاست اور ریاستی اداروں سے ملوث رہے ہیں, کبھی خالی نہیں رہا ہے, تو اس میں اکثر ایسا خدا کرے کہ ہماری غلط فہمی ہو, لیکن اس میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ عوام کے فائدے کے بجائے ریاست یا اداروں کے فائدے زیادہ ان کو دیکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت اس حکومت کی جو صورتحال ہے, میرے خیال میں جو یہ حکومت اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے تو اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ان کی جو ابھی جو پختونخوا میں یا باقی ملک میں جو پرفارمنس رہی ہے جو جس کی وجہ سے ان کے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کے ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے بھی ان کا زیادہ زور اس بل کو پاس کرانے پہ ہوا ہے. نہیں تو آپ کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی امینڈمنٹ یا کوئی بھی قانون جس میں عوام کی فلاح و بہبود کی زیادہ تر بات کی گئی وہ کبھی بھی ایمرجنسی یا اس قسم کے حالات میں نہیں پاس ہوتا, نہ ہی اس سے بات ہوتی ہے. تو میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں بحیثیت سیاسی ورکر میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں یا جو فاٹا کی جو خواتین ہیں اسپیسیفکلی جو اس الیکشن سے بہت پر امید ہیں اور اس میں حصہ لے رہی ہیں, ان کو وہ ان کی جو شک یا ان کی جو خدشے ہیں, میں شک نہیں کہوں گی جو خدشے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ سچ ثابت ہو سکتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن ایسا لگتا ہے. جی
بہت شکریہ آپ کا. سامعین ہم ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی قرارداد کے حوالے سے, لیکن پہلے ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں, ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو پنجاب جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی ہے اور منظور بھی ہوئی ہے, لیکن اس پر ریزرویشنس ہیں خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے. پی ایم ایل این نے جو ریزرویشن ظاہر کیے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی اسباب ہیں اس کے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ تو صرف آج قومی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے اور جب تک یہ کوئی قانون نہیں بنے گا کوئی امینڈمنٹ, کیونکہ یہ دو تائید اکثریت سے پاس ہونا ہے اور اس کے لیے ایک آئینی جو ہے ترمیم کی ضرورت ہے, ابھی اس سے تو ابھی ہم بہت دور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس طرح سے پی ایم ایل این نے اپنی ریزرویشن شیئر کی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این نے جنوبی پنجاب صوبے سے بڑھ کر ایک بہاولپور صوبے کی بھی قیام کی بات کی ہے, اس سے ایک معاملہ تقسیم تو ہوا ہے. اگرچہ ہمیں آج پی ایم ایل اپنا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک نظر آئے سارے مسئلے کے اوپر, لیکن ابھی بھی اس کے اوپر بڑی پولیٹیکل ریزرویشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے, خود یہ سمجھتی ہے کہ اس ٹینیور کے اندر ان پانچ برسوں میں تو نیا صوبہ نہیں بنے گا, بلکہ وہ اس کو اگلے انتخابات کے ساتھ مشروط کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور انہوں نے ایک ابوی جو ہے نا اناؤنس کیا ہے کہ جون کے اندر جو ہے ہم وہاں پہ ایک علیحدہ سیکرٹریٹ بنا دیں گے تاکہ کچھ معاملات آگے بڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے اس پہ اصل جو کریکٹر کردار ہے وہ تو پنجاب اسمبلی کا ہے. اب پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت جو میجورٹی ہے وہ تو پی ٹی آئی کو حاصل ہی نہیں ہے, ٹو تھرڈ میجورٹی, وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہوگی. اس لیے اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ سینٹرل پنجاب میں جو ان کی نشستیں ہیں وہ کم ہیں اور وہاں پر پی ایم ایل این جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے. اس لیے اگر ہم نے اس ٹینیور کے اندر نیا صوبہ بنانے کی کوشش کی تو پھر پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی تقسیم ہوگی اور اس میں جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی. تو اس لیے اس حکومت کے اندر تو یہ چیز ممکن نہیں ہے. البتہ اس کے اوپر پالیٹکس بہت زیادہ ہوگی اور پولرائزیشن بھی ہوگی اس ایشو کے اوپر اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر شپتھ لے کے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ خود طے کر چکی ہے کہ اس کو اس ٹینیور کے ساتھ نہ جوڑا جائے, اگلے ٹینیور کے ساتھ دیکھیں گے اور ممکن ہے اگلے جب انتخابات ہوں تو اس میں ایک بڑا ایجنڈا ہوگا. البتہ اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جس کو پازیٹو دینا چاہیے کہ ایک اتفاق رائے ضرور پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر نئے صوبوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ پنجاب کے دو حصوں میں انتظامی بنیادوں پر تبدیلی کے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب اب جتنا بڑا صوبہ ہے اس کو انتظامی بنیادوں پر دو حصوں میں ضرور تقسیم ہونا چاہیے. اور یہ جو پہلے سرائکی صوبے کا نعرہ لگتا تھا اس سے ہٹ کر اگر اس کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے تو اس وقت جو پنجاب کی پالیٹکس ہے اس کے اندر نئی تبدیلیاں جو ہے وہ جنم لیں گی.
اچھا ایک سوال یہ میرا اسی سے متعلق ایک سوال ہے, کیا یہ ایک نیا پینڈوراز باکس نہیں کھول دے گا؟ اگر ایک جگہ صوبے بن گئے تو پھر دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمارے یہاں بھی صوبے بنائے جائیں.
یہ بات بالکل بجا ہے اور ہمیں اس سے انڈیا کا جو طریقہ کار ہے اس سے سبق سیکھنا چاہیے. انڈیا نے باقاعدہ یہ عمل جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بجائے ایک کمیشن بنا کر دیا تھا اور کمیشن کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ پورے طریقے سے اس کی اسٹڈی کرے اور اس کی جغرافیہ کے بارے میں، اس کی فائنینشیل کانٹیکس میں، اس کی ایڈمنسٹریٹو کانٹیکس میں، اور اس کمیشن کی ریکمنڈیشن کے اوپر پھر نئے صوبے بنے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر آپ نے نئے صوبے بنانے، کیونکہ پھر یہ صوبہ جیسے آپ نے خود کہا صرف پنجاب تک محدود نہیں رہے گا، سندھ میں بھی آوازیں آئیں گی، بلوچستان میں بھی آئیں گی، پھر کے پی کے سے بھی آ سکتی ہیں، تو اور وہ جو ہزارہ صوبہ ہے اس کی بھی بات ہوگی، تو پھر بہتر ہے کہ ابھی قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک کمیشن بنا دے اور اس کمیشن جو ہے وہ اپنی رپورٹ جاری کرے، اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل بحث مباحثے کے بعد، ہوم ورک کرنے کے بعد، اور پھر اس کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں تو یہ زیادہ پائیدار ہوں گے. ورنہ آپ کی بات سے مجھے پورا اتفاق ہے، اگر اس طرح سے اجرت میں نئے صوبے بنائے گئے تو یہ بات پھر محض پنجاب تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پنجاب کے اندر بھی صرف ان دو صوبوں تک محدود نہیں رہے گی، پھر پوٹھوار صوبے کی بھی بات ہوگی، میاوالی والے بھی ایک نیا صوبہ مانگنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ایک نیا پنڈورا تک کھلے گا. کراچی والے بھی ایک نئے صوبے کی بات کرتے ہیں، ہزارہ صوبہ بھی بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر ایک نیا پنڈورا ضرور کھلے گا. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو انڈیا نے کیا، ایک کمیشن بنا دیا جائے اور کمیشن پہلے ہوم ورک کرے اور اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر نئے صوبوں کی بات کو آگے بڑھایا جائے.
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے ارشاد عارف صاحب نے، جو گروپ ایڈیٹر ہے 92 کے. یہ بتائیے ارشاد عارف صاحب کہ آپ کو جنوبی پنجاب کے اوپر خاصا کام بھی کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، جو بات ابھی ہم سلمان عابد صاحب سے کر رہے تھے، کیا یہ اس طرح کے صوبے ملکی معاشرے میں، سوسائٹی میں تقسیم کا سبب نہیں بنیں گے، پولرائزیشن نہیں بڑھے گا ان سے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم کا جو معاملہ ہے، اس پر آلموسٹ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو ہجوم ہے وہ 60% ہے، باقی تین صوبے 40% ہیں، اور اس کا ایک صوبے کا جو معاملہ ہے، ہجوم جو ہے وہ 60% ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو نمائندگی ہے قومی اسمبلی میں وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ تاثر اب پختہ ہو گیا ہے کہ صرف پنجاب سے اکثریت حاصل کر کے آپ وفاق میں حکومت بنا سکتے ہیں، خواہ آپ کو باقی صوبوں میں کوئی ایک ایک دو دو سیٹیں ملیں یا نہ ملیں. تو اس وجہ سے پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے ایک تو یہ پس منظر ہے، مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو اور باقی جماعتیں متفق ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا جو موجودہ صوبہ ہے یہ 1970 میں وجود میں آیا جب ون یونٹ کو ختم کیا گیا. ون یونٹ بنتے وقت پنجاب کی صورت یہ نہیں تھی، بہاولپور ایک الگ ریاست کے طور پر اور ایک الگ اکائی کے طور پر موجود تھی، لیکن یحییٰ خان نے بہاولپور کی الگ ریاست کو جو ہے وہ ضم کر دیا پنجاب میں. اس وقت ایک بڑی تحریک چلی اور اس کی بنیاد پر الیکشن جو تھے 1970 کے، اس میں بہاولپور کے تمام وہ ارکان قومی اسمبلی کامیاب ہوئے، امیدوار کامیاب ہوئے جو بہاولپور صوبے کی حمایت کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کو وہاں بہت بڑی شکست ہوئی تھی. تو اس پس منظر میں یہ پنجاب کی تقسیم کا معاملہ جو ہے، اس کو سندھ کی تقسیم سے یا خیبر پختونخوا کی تقسیم سے ملایا نہیں جا سکتا. خیبر پختونخوا میں تو الٹا عمل چل رہا ہے، اگرچہ ہزارہ ایک تحریک ہے لیکن صرف ایک ڈسٹرکٹ کی تحریک ہے، جبکہ یہ جنوبی پنجاب کی تحریک جو ہے یہ تین اضلاع کی تحریک ہے اور بڑے علاقے کی تحریک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں صوبے کی تحریک سے زیادہ تحریک یہ تھی کہ فاٹا کو صوبے کا حصہ بنایا جائے، اور وہ کامیاب ہوئی اور صوبے کو فاٹا کو صوبے کا حصہ بنا دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کا. تو اس لیے یہ کہنا تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہے کہ اس کے بعد تقسیم کا عمل تیز ہو جائے گا. مطالبہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن سندھ میں سوائے ایم کیو ایم کے کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو سندھ کی تقسیم کی خواہش مند ہو یا جس نے مطالبہ کیا ہو. اور ایم کیو آپ جانتے ہیں دو شہروں تک محدود ہے، اس سے زیادہ اس کی نہیں، اور ان دو شہروں میں بھی پہلے کے مقابلے میں اس کی حیثیت کم ہو چکی ہے. اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے وہ چونکہ زیادہ تر آبادی کی بنیاد پر ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک شکایت پیدا ہوتی ہے، ناانصافی کا تاثر ملتا ہے، یعنی قومی اسمبلی میں نمائندگی کے علاوہ یہ وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے. تو میرا خیال میں اس وقت اگر یہ تقسیم ہوتی ہے تو اس پر کوئی بہت بڑا اعتراض وارد نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک سلمان عابد صاحب کی بات ہے کہ یہ انڈیا میں ایک کمیشن بنایا گیا، اصل میں پاکستان کے آئین میں نئے صوبوں کے لیے ایک فارمولہ دے دیا گیا ہے، وہ اگرچہ بہت ہی مشکل ہے، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبوں کا راستہ اور نئے صوبوں کے قیام کا راستہ روکنے کے لیے فارمولہ دیا گیا کہ پہلے اس صوبے کی اسمبلی قرارداد منظور کرے گی، پھر وہ قومی اسمبلی میں جائے گا، پھر یہ سینٹ میں جائے گا، پھر مشترکہ اجلاس میں اس کو منظور کیا جائے گا، اور پھر یہ تقسیم ہال میں آئے گی. لیکن چونکہ پاکستان کے آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے انڈیا میں یہ ضرورت کمیشن بنانے کی اس لیے پیش آئی تھی کہ وہاں آئین میں نئے سبوک کے بارے میں کوئی شک موجود نہیں تھی. تو میرے خیال ہے اس وقت یہ بحث جو ہے قبل از وقت ہو جاتی ہے کہ اگر یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملک میں تقسیم کا عمل شروع ہوگا یا دوسرے صوبوں میں آوازیں اٹھیں گی. جب آوازیں اٹھیں گی اس وقت دیکھا جائے گا. اس وقت تو پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ تینوں بڑی جماعتیں دو اقتدار میں آ چکی رہ چکی ہیں، تیسری آ رہی ہے. ان تینوں کا چونکہ وعدہ ہے جنوبی پنجاب کے عوام سے کہ ان کو صوبہ دیا جائے گا، اور پنجاب کے عوام نے بھی یعنی سینٹرل پنجاب کے عوام نے اور ندرن پنجاب کے عوام نے بھی کبھی اس کی مخالفت نہیں کی، اس لیے میرا خیال ہے اس وقت صوبہ اگر بنتا ہے تو یہ تقسیم کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ قومی یکجہتی کے لیے مناسب ہوگا.
جی.
اور وہ جو ناانصافی کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ پروپیگنڈا دم توڑ سکتا ہے.
اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرارداد جو آج پیش ہوئی ہے منظور کی گئی ہے، اس میں خود پی ایم ایل اے نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کا کیا سبب ہے، کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کا؟
پی ایم ایل ایم کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں گے اس کے بعد وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. خود مریم اورنگزیب صاحبہ نے وضاحت کی ہے، دوسرے لیڈر نے وضاحت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے مخالفت نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ایک جوا کھیلا تھا جو کامیاب رہا تھا. جب پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی جنوبی پنجاب صوبے کی، تو انہوں نے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے دو صوبوں کی بات کی کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بھی بنائیں گے، بہاولپور صوبہ بھی بنائیں گے. ایک قرارداد منظور ہوئی پنجاب اسمبلی سے اور وہ قومی اسمبلی میں جا کے دفن ہو گئی جب ان کی حکومت آ گئی. تو اب وہ ایک قرارداد پیش کر چکے ہیں اپنے سابقہ موقف کی وجہ سے، اور آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ ٹیکنیکل بنیاد پر مخالفت کی ہے کہ جو چونکہ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں ایک قرارداد جمع ہو چکی ہے، وہ کسی کمیٹی کے پاس بھی جا چکی ہے، تو نئی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ تحریک انصاف اور حکومت ہماری اس قرارداد کی مخالفت کو صوبہ جنوبی پنجاب کی مخالفت قرار دے کر عوام کو اکسا رہی ہے، تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اکٹھی ہو جاتی ہے جنوبی پنجاب کے مسئلے پر، تو مسلم لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کر سکے. اس کو بھی مجبوراً حمایت کرنی پڑے گی کیونکہ پہلے ہی جنوبی پنجاب میں اس کو بڑی مار پڑ چکی ہے اور اب وہ مزید اس کی متحمل نہیں ہو سکتی.
تو یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ جنوبی پنجابی صوبہ بنے گا، پھر جو بھاولپور صوبے کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟
بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو ہیں
جی
وہ اس بات پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی متفق ہو گئی ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنایا جائے جس میں بھاولپور بھی شامل ہو. البتہ دارالحکومت جو ہے وہ ملتان کی بجائے بھاولپور یا ملتان اور بھاولپور کے درمیان لودرا میں بنایا جا سکتا ہے، تو اس لیے مسلم لیگ بھی مجبوراً اس قرارداد کی یا اس موقف کی حمایت کرے گی. اور بھاولپور صوبے کا جو مطالبہ ہے، چونکہ وہاں جنوبی پنجاب میں اوور آل اس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہے، تو میرا خیال ہے بالآخر جنوبی پنجاب پر ہی اتفاق کرنا ہوگا کیونکہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کو نمائندگی ملی ہے بہاولپور میں بھی، اور بہاولپور تحریک کا جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو نہ صوبائی اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں کوئی حمایت حاصل نہیں ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب ہو سکیں یا پریشرائز کر سکیں، بالآخر جنوبی پنجاب پر ہی اتفاق کرنا ہوگا.
بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب اور سلمان عابد صاحب دونوں صاحبان کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے اور آخری موضوع کی جانب. آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کے مطابق فجیرہ بندرگاہ کے قریب 4 تیل بردار بحری جہازوں کو تخریب کاری کے ذریعے نقصان پہنچایا گیا ہے، تاہم کہا جاتا ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور سعودی عرب کے وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ تخریب کاری کا نشانہ بننے والے 2 تیل بردار جہاز اس کے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسٹریٹجک کو انالیسس فورم کے سلمان جاوید صاحب، جو ان امور پر خاص طور سے نظر رکھتے ہیں. سلمان جاوید صاحب، کیا یہ کوئی نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو خلیج کا علاقہ ہے وہ خاصی توجہ کا مرکز ہے، امریکہ کا بیڑا بھی وہاں پہنچا ہے، ایران بھی دھمکیاں دے رہا ہے، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی بڑے کشیدہ ہیں، کیا اس ریجن میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟
بہت شکریہ جاوید صاحب. بالکل، کیونکہ اس وقت جو امریکہ نے ایک
फाइनल वार्निंग दी थी, और अभी आज जो है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान एक काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट भी दोबारा से एस्केलेट हुआ है, टेरिफ वॉर जिसको हम सुनने में आ रहा है, और उसके अंदर दोनों ममालिक ने अपनी पोजिशन ले रखी है। उसके अंदर ईरान का जो सेक्टर है वो सबसे एक सबसे पिवोटल पोजिशन इख्तियार कर गया, और जिसकी वजह से ईरान जो है पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से ये बात कहता हुआ आ रहा था कि अगर उसको किसी भी किस्म का थ्रेट मिला अमेरिका से या किसी भी स्टेक होल्डर से तो वो रिटेलिएट करेगा। अब ये बात देखने वाली है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से तकरीबन दुनिया का जो बेशतर ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है, तकरीबन बाद फिगर के मुताबिक 70-80% के करीब। अगर वहाँ पे एस्केलेशन होती है और वहाँ पे किसी भी किस्म की सबोटेज की कार्रवाइयाँ होती हैं और जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी है, लॉजिस्टिक्स जितनी भी है वो खतरे की जद में आती है, तो डेफिनेटली दुनिया की जो ऑयल प्रोडक्शन है या ऑयल कंजम्पशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जद पड़ेगी। दूसरी बात ये कि ऑयल प्राइसेस जो है वो एकदम हाई को होंगी, उस पर एक हाइक आएगा, बल्कि आज ये सिर्फ इस सेबोटेज की कार्रवाई के बाद ऑयल प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा इजाफा जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखने में आया है। तो हम लोग अगर इस चीज को बनजर गायब देखें तो ये समझ में आता है कि ये चूंकि पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत कम देखने में, ये शायद बहुत ही कम नजर आती हैं। यूएसएस कोल के ऊपर एक अटैक हुआ था, या उसके अलावा एक दो और शिप्स के ऊपर, वो भी आर्मी रिलेटेड या फोर्सेज रिलेटेड शिप्स जो थे उनके ऊपर अटैक हुआ था, फ्रिगेट्स से नाम कहते हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो कि तजारती जहाजों के ऊपर हो वो अपनी नौयत की पहली कार्रवाई है बंदरगाहों के ऊपर।
अच्छा, क्या
तो ये खतरे की डेफिनेटली निशानी है?
ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया सबोटाज या तखरीब कारी, इसका दहशत गर्दी से तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आता बज़ाहिर।
नहीं, सबोटाज का मतलब ही ये है कि किसी ने एक तखरीब कारी की कार्रवाई करने की कोशिश की है, क्योंकि जो चारों के चारों जहाज हैं उनके अंदर जो निशानात मिले हैं, जो उनकी पिक्चर सामने आई हैं, वो जाहिर करती हैं। तो एक जहाज के जिसका कहना ये है, नॉर्वेजियन जहाज जो है उसका कहना ये है कि वो किसी चीज से वो टकराया है उसका हल। अदरवाइज जितनी भी बाकी तस्वीर सामने आ रही हैं उसके अंदर ऐसे लग रहा है कि किसी ने कोई वेपन इस्तेमाल किया है इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस चीज को सामने रखते हुए इस चीज का बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, शायद ही नहीं किया जा सकता कि किसी न किसी ने इसके ऊपर तखरीबकारी की कार्रवाई करने की कोशिश की है। अब इसका बेनिफिशियरी कौन है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एक बिल्कुल नई नौयत का एक टेररिज्म का रुख जो है वो सामने आएगा मैरीटाइम के अंदर, क्योंकि इससे पहले पायरेसी या स्मगलिंग के हद तक तो मैरीटाइम के अंदर ये मामला आते रहते थे, लेकिन सबोटेज की कार्रवाइयाँ तजारती जहाजों के ऊपर, बंदरगाहों के करीब या बंदरगाहों के ऊपर, ये एक नया फिनोमेना होगा और इसके ऊपर बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके कान डेफिनेटली अब खड़े हो चुके होंगे।
मेरे पास दो मिनट से भी कम वक्त है, मुझे ये और बताइए आप कि इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप इस वक्त तो दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या मतलब ये कि एक पिन पॉइंट किया जा सकता है, कोई अंदाज कोई तरीका ऐसा है कि ये अंदाजा लगाया जा सके कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हो सकते हैं?
अभी
कोई फुटप्रिंट जो उनके मिलते हैं,
ममालिक जो है चाहे सऊदी अरब हो, चाहे नॉर्वेजियन कंपनी या नॉर्वे हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, किसी ने भी किसी को पिन पॉइंट नहीं किया, क्योंकि ये सब बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये इतनी नौयत का एक बिल्कुल नया और अनोखा टेररिज्म का वाकया है, और डेफिनेटली इसके अंदर से अभी इन्वेस्टिगेशन अगर फुल स्केल कोई कैरी आउट करते हैं और निकालते हैं कि किसने इसके ऊपर हमला किया है जहाजों के ऊपर, तो फिर भी बात की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जितने रीजन के अंदर प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं, यू नेवर नो के किसने इसके ऊपर अभी जो है किस स्टेक होल्डर ने कौन से स्टेक होल्डर को सबोटेज करने के लिए कार्रवाई की है।
अच्छा सलमान जावेद साहब, ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि अभी तक काफी कई घंटे गुजर चुके हैं किसी ने भी इसका क्लेम नहीं किया है?
नहीं, ये जैसे मैंने कहा पहले भी कहा ना, जब तक के ऑन ग्राउंड जो टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, चूंकि वहां पे तो इंग्रेस इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत ज्यादा है, और इसलिए किसी न किसी तरीके से पता चलता रहता है। रिसर्चर्स का भी फोकस होता है जो बहुत ज्यादा है, एकेडमिक्स का भी है, तो इसलिए लोगों को पता चलता रहता है कि कौन सी प्रॉक्सी किस जगह पे क्या बात कर रही है। लेकिन ये मैरीटाइम के डोमेन के अंदर अपनी नौयत का एक तरह का पहला वाक्य है, तो इस वजह से तमाम ही स्टेक होल्डर जो है उनके लिए ये कभी एक नई चीज है कि वो किस तरीके से इसको कूप अप करते हैं, और अब इसके ऊपर भी फोकस करके इसके ऊपर अपना लेंस डाल के देखना शुरू करेंगे कहाँ से इस तरह की सबोडेशी कार्रवाइयां हो सकती हैं जो कि पूरी मैरीटाइम की जो डोमेन है उसको डिस्टर्ब करें।
तो जैसा कि आपने कहा कि ये एक बिल्कुल नया ट्रेंड है, इस किस्म के वाकयात इससे पहले कभी नहीं हुए, तो आप समझते हैं कि ये ट्रेंड अब आइंदा के लिए भी इख्तियार किया जाएगा, लोग करेंगे जो दहशतगर्द ग्रुप है?
बिल्कुल हो सकता है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि और वैसे भी दुनिया की तकरीबन 80-90% तिजारत जो है वो समुद्र के थ्रू
होती
है। तो अगर तो समुद्री रास्तों को अगर किसी भी तरीके से मैरीटाइम की जो मैरीटाइम डोमेन जिसे आप कहते हैं मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स होते हैं उसको अगर किसी भी तरीके से पायरेसी के अलावा दहशतगर्दी यानी टेररिज्म जो एसिमेट्रिकल थ्रेट है
बहुत
वो लाहक हो गया यानी ये तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा
दुनिया के लिए। बहुत शुक्रिया सलमान जावेद साहब, हमारे प्रोग्राम को वक्त होता है, हमारे प्रोड्यूसर थे असफर इमाम और अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।
यू हैव 50।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। इस हफ्ते कांग्रेस के डेमोक्रेट्स और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान एक ऐसे वक्त में मजीद बहस व मुबाहसे मुतवक्के है जब डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस रूस के बारे में तहकीकात से मुतालिक मजीद मालूमात और मवाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप इंतजामिया इस मामले को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए बेताब है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार माइकल बाउमैन की रिपोर्ट के साथ शहनाज अजीज।
सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रूस के बारे में तहकीकात अब माजी का किस्सा है। वो कहते हैं
नो कोलूजन नो ऑब्स्ट्रक्शन नो एनीथिंग टू इयर्स ऑन अ विच हंट।
वो कह रहे हैं कोई खुफिया साजबाज नहीं, कोई मुदाखलत नहीं, कुछ भी नहीं है। दो साल तक महज जानबूझकर हिरासत करने की मुहिम चलाई गई। ये अल्फाज थे सदर ट्रंप के। डेमोक्रेट्स इससे इख्तिलाफ करते हैं। एवान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है
What we want to do is get the facts. We want to do it in a way that is the least divisive to our country and the most productive.
वो कह रहे हैं हम हकायक जानना चाहते हैं, हम ये अमल एक ऐसे तरीके से करना चाहते हैं जिससे हमारे मुल्क में तफरीक पैदा ना हो और वो इंतहाई बार आवर हो। ये अल्फाज थे एवान की स्पीकर के। एवान के डेमोक्रेट्स ने बगैर किसी कांट छांट के म्यूलर रिपोर्ट तलब की है और वो चाहते हैं कि स्पेशल काउंसिल इस तहकीकात और इससे मिलने वाली मालूमात के बारे में खुद कांग्रेस में आकर शहादत दें। अटॉर्नी जनरल विलियम बार की जानिब से म्यूलर की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने से इनकार से एवान के एक पैनल की जानिब से विलियम बार पर कांग्रेस की तौहीन के अमल के आगाज को तहरीक मिली है। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एडम शिफ कहते हैं
The Trump administration has decided to say a blanket no, no to any kind of oversight whatsoever, no witnesses, no documents, no nothing. So they're just stonewalling. They want to draw this out as long as possible and
वो कह रहे ट्रंप इंतजामिया ने हर चीज का अहाता करने वाला एक लफ्ज नहीं कहने का फैसला किया है। किसी भी नौयत की भूल चूक के लिए कोई गवाह नहीं, कोई दस्तावेजात नहीं, कुछ भी नहीं, लिहाजा वो सिर्फ दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो इसे जिस कदर मुमकिन हो बाहर रखना चाहते हैं और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये अल्फाज थे मिस्टर शेफ के। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो म्यूलर की रिपोर्ट के मरकजी नुक्ते को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं जो ट्रंप के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद है। रिपब्लिकन सैनिटर रैंड पॉल कहते हैं
We spent $35 million investigating the president. Their conclusion was there was no underlying crime. This whole kibitzing about, oh, well, maybe
he obstructed justice. We have spent $3.5 crore खर्च किए हैं। उन्होंने नतीजा अक्स किया था कि कोई ढका छुपा जुर्म नहीं किया गया। یہ جو ساری مخالفت تھی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہو، کسی ایسی چیز کے بارے میں چھان بین کو چھپانے کی کوشش کرنا جو انہوں نے سرے سے کی ہی نہیں تھی قطعاً ناقابل فہم ہے، اور امریکی عوام یہ جانتے ہیں۔ ایوان کے اعلیٰ ترین ڈیموکریٹس نے صدر کے خلاف امپیچمنٹ کے عمل کے بارے میں مطالبات کو مؤخر کیا ہے، تاہم انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کانگریس کی نگرانی میں پیش رفت روک کر اس معاملے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایک بار پھر ایوان کی ڈیموکریٹ اسپیکر نینسی پلوسی کے الفاظ۔
Every day they are advertising their obstruction of justice by ignoring subpoenas and by
وہ کہہ رہی ہے ہر روز وہ طلب کیے جانے کو نظر انداز کر کے اور محض یہ اعلان کر کے کہ لوگوں کو کانگریس سے بات کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے، انصاف کی راہ میں اپنی رکاوٹ کو مشتہر کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کی ان کوششوں کا الٹا اثر ہوا ہے۔ ان کے الفاظ،
Now the Democrats are saying we want more. And actually it's working the other way because now we have our best poll numbers that we've ever had. It's crazy.
وہ کہہ رہے ہیں اب ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ہم مزید چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ برعکس کام کر رہا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس رائے عامہ کے جو نمبر ہیں وہ پہلے کسی بھی وقت کے مقابلے میں بہترین ہیں۔ یہ پاگل پن ہے ایک ایسے وقت میں جب ایوان کے ڈیموکریٹس نے میولر کی شہادت کے بارے میں مذاکرات جاری رکھے ہیں۔ ریپبلکن قیادت والی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کو طلب کر کے واشنگٹن میں بہت سو کو تعجب میں ڈال دیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔